تعارف سورہ فاتحہ، یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین و دل آویز، جلیل القدر سورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا،
جس نے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا،
جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سورت کی گوناگوں برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے؟ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو یاد فرمایا،
حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گے
جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع،
السبع المثانی،
بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں، الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع ہے، سات آیتیں ہیں، اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
تفسیر ضیاء القرآن، حاشیہ نمبر 1۔
اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔
ہمیں ہمارے ہادی و مرشد
علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا، اغلق بابک واذکر اسم اللہ، واطفی مصباحک واذکر اسم اللہ، وخمر اناءک واذکر اسم اللہ،
واوک سقاءک واذکر اسم اللہ۔
تفسیر القرطبی: دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے، نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر۔
تفسیر حاشیہ نمبر 2۔ اللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تفسیر حاشیہ نمبر 3۔
یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا ماخذ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے
جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے،
وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایا رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ کا جو تعلق اللہ تعالی سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور روب و دبدبا پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پنہاں توانائیاں آشکار، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعض حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خونخاری سکھاتا ہے، کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں الرحمان ہے، اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خدا صفاق نہیں بلکہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا، یہ دونوں مبالغہ کے سیگے ہیں،
ان کا معنی
صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمان میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ معناہ المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہا وذالک لا یصدق علی غیرہ، بیضاوی، اسی لیے الرحمان کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام الہی ہے،
دو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا،
یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی، ہاں
سورۃ النمل کی ایک آیت کا جزو ہے،
اس لیے احناف و مالکیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔
الحمدللہ رب العالمین،
سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔
حاشیہ نمبر 4،
ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار و ارادہ سے ہو اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں، تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالی کا صفات کمال سے متصف ہونا
اضطراری
اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے، تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رانائیاں روپذیر ہیں، اسی لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا،
اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نیز اس صورت میں دعا بھی ہے، اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔
حاشیہ نمبر 5،
رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیئن الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئن فشیئا، روح المعانی، کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے، اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے زوف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور یہ ماخوذ ہے علم بمانی علامت و نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نقطہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔
الرحمن الرحیم،
بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔
مالک یوم الدین،
مالک ہے روز جزا کا۔
حاشیہ نمبر 7،
مالک کہتے ہیں المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف شاء، بیضاوی، وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرک اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھیں، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے، اور ہر چیز، جن و انس، سب اس کی ملکیت ہیں، جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔
حاشیہ نمبر 8،
دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ لبید کہتا ہے حسادک یوم ما زرعت وانما یدان الفتا یوم کما ہوا دائن۔ ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مفر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان کے برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے، جو رونما ہو کر رہیں گے، اپنی عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جبکہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک و بد عمل تولا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب ستوت و جبروت کے سب موہوم پہ کر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 9،
عبادت کیا ہے؟ آپ کو لغت و تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کا یہ معنی ملے گا اقصا غایت الخضوع والتذلل، یعنی حد درجہ کی عاجزی اور انکسار۔ مفسرین اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں، بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت اتحیات میں دو زانو بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہیں۔ اگر عبادت صرف تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے، تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ حاشا و کلّہ۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے اور یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تزلل و انکسار کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے؟ اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایت خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا ممیز ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایت تزلل و خضوع پایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، آپ ان کا احترام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ البتہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ اجمل الصلاۃ و الطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بہت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالاتر تر اور کبھی تر وہ، سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، لطف و کرم کا پہم می برسانے والا وہ، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف کرنے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ، تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے؟ اسی لیے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبدک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، بلکہ یہ سبق سکھایا کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے ایاکا کو مقدم کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ دیگر لطائف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، یہاں تین چیزیں ہیں، عابد، عبادت اور معبود۔ عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے انوار جمال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، عابد واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ سمدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے، تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔
حاشیہ نمبر 10،
یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع، استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، الدعاء يردق القضاء، کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، لئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصاً حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشود کے لیے التماس دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے، اور اس کا ماحصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے، اور اس طرح کی استعانت تو پاکان امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلِمَّتٍ اِذَا أَنْشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرِّ الْمَخَالِبِ۔ ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند عرض کرتے ہیں، مدد کرائے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔
اہدنا الصراط المستقیم،
چلا ہم کو سیدھے راستہ پر۔
حاشیہ نمبر 11،
لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایت و دلالت بلطف، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اب اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے، میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہے، کہتا ہے اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوض کا اظہار کیوں کر ہوگا۔ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے کیوں کر چھٹکارا پا سکے گا؟ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تعبیر کیسے ہوگی؟ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جاوے۔ یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ ہے اس سے اسے محفوظ رکھا جائے اور اسے اس راہ پر ثبات نصیب ہو اور وہ دم واپسی تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا ہوا راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔ وَهَذَا الدُّعَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كَوْنِهِمْ عَلَى الْهِدَايَةِ لِطَلَبِ التَّثَبُّتِ أَوْ طَلَبِ مَزِيدِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّ الْأَلْطَافَ وَالْهِدَايَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَنَاهَى۔ مَذْهَرِي
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔
حاشیہ نمبر 12۔
ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا، جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی تشریح فرما دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صحابہ کرام، اہل بیت عزام کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔
حاشیہ نمبر 13۔
جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلہ، جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے، اس کا معنی ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے کہ اے مولا کریم، جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔